الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، سورۃ المائدہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی رکوع نمبر 3 سے اور رکوع نمبر 11 تک، یہ 9 رکوع ہیں جس میں نفاظ شریعت سے گریز پر نکیر ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور ابتدان سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کی جو نفاظ شریعت سے گریز ہے چند واقعات کے ذریعے سے بطور عبرت اہل ایمان کے سامنے ان کے واقعات رکھے گئے۔ پھر کچھ شرعی احکامات کا بھی تذکرہ آیا، پچھلی دفعہ ہم نے یہ حدود کی سزاؤں میں جو ڈاکہ زنی ہے، راہ زنی ہے، اس کی سزا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت میں مقرر کی ہے اس کا بیان ہم نے سمجھا تھا، اور جو شرعی سزاؤں کا تصور ہے وہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ آج کی جو بھی آیات ابتدان اس میں جو رخ اختیار کیا گیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اسلامی ریاست میں ایسے شخص کو کہ جو اٹھ کر کسی کی عزت، کسی کے مال کو لوٹے اور عزت اور آبرو پر حملہ کرے، اس کے لیے ترہیب کا انداز ہے، سزاؤں کا بیان ہے، اور اس کے لیے یقیناً عبرتناک سزائیں ہیں کہ جو مقرر کی گئی ہیں، وہاں ساتھ ہی قرآن مجید کا ایک اسلوب جو ہے وہ ترغیب کا بھی ہے، اور یہ دونوں انداز ترہیب اور ترغیب، ترہیب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈرانا، ڈانٹ ڈپٹ، اور ترغیب کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ذرا، یعنی ایک دلجوئی کے انداز میں تربیت کا معاملہ۔ تو یہی دو پہلو ہیں کہ جو بچے کی تربیت میں بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اس میں اگر ڈس بیلنس ہو جائے، تناسب بگڑ جائے کہ صرف ڈانٹ ہی ڈانٹ ہو جائے تو بغاوت پیدا ہو جاتی ہے بچوں میں، صرف پیار ہی پیار ہو جائے تو اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈانٹ اور پیار کا جو حسین امتزاج ہے یہ بچے کی تربیت میں بھی بڑے معنی خیز ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ اسلوب ہے، بلکہ اسی اسلوب سے ہی یہ بچوں کی تربیت کا معاملہ بھی ہے کہ جو کہ لیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ کو ترغیب بھی ملے گی اور ترغیب بھی ملے گی۔ تو جہاں وہ ترغیب کا انداز تھا کہ اگر تو یہ ڈاکہ زنی اور راہ زنی کے حوالے سے کوئی پکڑا جائے تو پھر کس طرح سے وہ سزائیں ہیں کہ جو پچھلی آیت میں ہم نے سمجھی تھیں، اور آگے جا کے جو حد سرقہ ہے یعنی چوری کی سزا ہے وہ بھی ابھی بیان ہو رہا ہے، ہوگی انشاءاللہ، اور اس کی بھی سزا ہمارے سامنے آ جائے گی۔ لیکن ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترغیب کا انداز اختیار کیا ہے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم جو ہے وہ اس طرح کا گناہ کر کے یا جرائم کر کے سزا کے مرتکب ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم ان سزاؤں سے اور ان گناہوں سے بچو، اور ان گناہوں سے بچنے کے لیے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ ترغیب کا یہ ہے کہ تم یہ احکامات پر عمل کرو۔ اب وہ احکامات کیا ہیں؟ یہ آیت نمبر 35 میں اور بلکہ ابتدائی 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند احکامات ہیں کہ جو کہ ہمیں دے رہے۔ یہ آیت نمبر 35 میں 3 باتوں کا تذکرہ ہے کہ جو ہمیں ملے گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب بھی قرآن مجید میں یہ الفاظ آئیں کہ یا ایھا الذین آمنوا تو ہمیں فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے، یعنی مخاطب اس وقت کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ وہ میں اور آپ ہیں اہل ایمان۔ تو اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، پہلا حکم یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ بات ہم نے سورہ آل عمران میں بھی جو بڑی جامع آیت آئی تھی، آیت نمبر 102، اس میں بھی پڑھی، بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ میں، یعنی قرآن مجید سے ہدایت کن کو ملتی ہے؟ متقین کو ملتی ہے، وہاں پر بھی تذکرہ آیا تھا۔ تقوی اصل میں کہتے ہیں خدا خوفی کو، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یعنی یہ وہ جذبہ ہے کہ جو کہ ہر وقت ہر آن مطلوب یہ ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، کہ یہ تقوی چمٹ جائے انسان کے ساتھ، یعنی جو بھی وہ دنیا میں قدم اٹھائے اپنی زندگی میں تو اس احساس کے ساتھ اٹھائے کہ یہ جو قدم میں اٹھا رہا ہوں یا کوئی بھی میں عمل کر رہا ہوں وہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے یا اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو اس سے پھر بچ جائے، پیچھے ہٹ جائے، ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے، ان چیزوں کو اختیار نہ کرے، اور اگر وہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے تو آگے بڑھے اور اس کو اختیار کرے۔ لہٰذا جو ڈوز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اوامر ہے، یہ کرنا ہے، ان کو انجام دیتے ہوئے، اور جو نواہی ہیں، ڈونٹس ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس دنیا کے منجدار سے گزرنا، یہی اصل میں تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے۔ اور تقویٰ یہ بہت ہی بنیادی اصطلاح ہے قرآن مجید کی، اس کے کئی فوائد ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بیان کی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے اور آپ کے لیے جو سب سے بڑی دولت ہے وہ نعمت ہدایت ہے، اور ہدایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اور بالکل آغاز میں سورہ بقرہ میں ہم یہ پڑھا ہے کہ ھدًى للمتقین، یہ قرآن کس کے لیے ہدایت بنتا ہے؟ تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، لیکن ہدایت پا کون جاتے ہیں؟ کہ جو متقی ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ خدا خوفی ہوتی ہے، جن کے اندر یہ یعنی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی جاگوزی فرمائے، پیدا فرمائے۔ تو پہلی بات کیا آ گئی کہ اے ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، دوسرا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کی جناب میں وسیلہ یعنی قرب تلاش کرو۔ یہاں وسیلہ کا جو لفظ وصل سے ہے، اور وصل جو ہے عربی میں یہ سین سے بھی آتا ہے اور سواد سے بھی آتا ہے، یعنی یہ مستعمل ہے ہماری اردو میں بھی۔ اگر میں مثالیں دوں گا تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا، یعنی اگر کہیں کا ہم حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پہنچنا ہے تو وہ جگہ کہاں پر ہے؟ وہ طیبہ مسجد سے متصل ہے۔ یہ متصل کا لفظ بھی آپ دیکھیں، سواد اس میں آتا ہے، تو وصل سے نکلا ہے۔ تو جب یہ سواد سے آتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ کسی چیز کا دوسری چیز سے بالکل مل جانا آپس میں، یعنی مطلقاً مل جانا کسی ایک شے کا دوسری شے سے، یہ وصل کہلاتا ہے جب وہ سواد سے آتا ہے۔ لیکن جب سین سے جو ہے وہ وصل آتا ہے، معنی ایک ہی ہوتے ہیں لیکن ایک باریک سے فرق کے ساتھ، کہ اس کے معنی بھی ایک شے کا دوسری شے سے مل جانا ہے جو سین سے وصل آتا ہے، لیکن وہ کیسے مل جانا؟ اس کی محبت اور قرب کے ذریعے سے، یعنی محبت اور قرب کے ساتھ ایک شے کا دوسری شے سے مل جانا، یہ سین سے وصل کے معنوں میں یہ مفہوم ہے کہ جو کہ شامل ہے۔ تو یہاں وہ سین سے ہی وہ وسیلہ کا لفظ آیا ہے کہ تم اللہ کی جناب میں وسیلہ یعنی قرب تلاش کرو۔ اب اس آیت کو بیس بنا کر ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو کہ پھیلائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، اور یہ ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جناب میں جو ہے وہ تم واسطے وسیلے تلاش کرو، اور پھر پورا ایک عقیدہ یہ بنتا ہے گمراہ کن کہ بھئی اس سے مراد کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے حضور جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنی دعائیں، اپنی پکار، اور اپنی التجا جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتے، بلکہ وہ کس کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہو؟ اللہ کے جو ہے وہ یہ واسطے وسیلے اولیاء اللہ کی صورت میں، پیروں کی صورت میں اور دیگر اشخاص کی صورت میں. لہٰذا اللہ تو جب سنے گا کہ جب تم ان کے ذریعے سے جو ہے وہ بات کو پہنچاؤ گے یا ان کو جو ہے وہ پکارو گے، ان سے جو ہے وہ دعائیں کرو گے. تو یہ اتنا غلط عقیدہ ہے گمراہ کن کہ وہ پھر انسان جو ہے وہ شرک کر بیٹھتا ہے، شرک جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور شرک کی معافی نہیں کہ سارا جو بھی انحصار ہے وہ اس شخصیت پر ہو جائے، اللہ کو بالکل صرف نظر کر دیا جائے، مطلق قادر جو ہے وہ بنا دیا جائے کسی ہستی کو جو مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ہاں، شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ کیا دی ہے؟ شریعت نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ بھئی تم کسی نیک بندے کا واسطہ دے کر جو ہے اللہ سے دعا کر سکتے ہو. نیک بندوں کا یا نیک عمل کا واسطہ دے کر تم اللہ سے دعا کرو گے کہ اللہ میرے ایک اس نیک عمل کے ذریعے واسطے جو ہے مجھے یہ چیز عطا فرما، فلاں بزرگ ہستی نیک ہستی کے واسطے سے مجھے یہ عطا فرما. اس میں شرک کا پہلو اس لیے نہیں ہے کہ اس میں آپ قادر مطلق کس کو مان رہے ہیں؟ وہ اللہ کو مان رہے ہیں. ہاں، صرف ایک واسطہ دے رہے ہیں، ایک نیک بندوں کا واسطہ دے رہے ہیں، یہ ثابت ہے حدیث سے. اسی طرح سے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے رہے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کو بالکل صرف نظر کر کے اور کسی ولی اللہ کے قبر پر جا کے جو ہے وہ سجدہ کرنا، یا کسی زندے کو قادر مطلق مان کر اسی کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا، یا کوئی بھی صورت اس طرح کی اختیار کی جائے، تو یہ تو شرک سے جو ہے وہ کم نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. ہاں، دوسری بات یہ بھی سوچ لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ہستی کا، اللہ کی مخلوق نیک ہستی کا یا عمل کا واسطہ دینا، یہ خیال نہ رکھا جائے کہ جب تک یہ واسطہ ہم نہیں دیں گے کسی کا تو پھر اللہ نہیں سنے گا. یہ چیز بھی جو ہے وہ بالکل غلط ہے. شریعت سے ثابت تو ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے. براہ راست جو ہے وہ اللہ سے مانگا جائے، کوئی مانگ رہا ہے تو اس کو یہ طنز و تشنیع کا جو ہے وہ نشانہ نہیں بنانا چاہیے کہ گویا اس نے جو ہے وہ کسی کو واسطہ نہیں بنایا تو اللہ کیسے سنے گا، یہ تو عقیدہ غلط ہو جاتا ہے. اگر کوئی براہ راست اللہ سے مانگ رہا ہے یہی افضل ہے، یہی مطلوب ہے. لیکن یہ ہے کہ شریعت سے ثابت ہے کہ کسی شخص کو بھی واسطہ بنا کر اللہ سے دعا کی جائے یا کسی اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے، اتنی اجازت ہے اور یہ اجازت کے درجے میں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ جو کہ ذہن میں رکھیں. لیکن یہاں جو وسیلے کا لفظ ہے وہ عربی میں آتا ہے قرب کے لیے، یعنی قرب الہی، اللہ کا قرب حاصل کرو. اور دیکھیں یہاں دو ذرائع ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے حوالے سے تو یہیں پر بیان کر دیے. ایک ذریعہ بیان کر دیا پہلے کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم متقی بنو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. یہ نہیں ہے کہ بس سارے دھندے جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس واسطے وسیلے کے جو گمراہ کن عقائد ہیں ان کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر اور بالکل اللہ کو صرف نظر کر دینا. اب یہ معاشرے میں یہ اس طرح کی مثالیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں کہ بھئی یہ دوسری منزل پر چڑھنے کے لیے سیڑھی درکار ہوتی ہے، تو لہٰذا تم اللہ کے پاس کیسے پہنچیں گے؟ تمہاری دعائیں اس کے لیے سیڑھی درکار ہے. اور سیڑھی کون ہے؟ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ بزرگ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس گمراہ کو عقیدے سے محفوظ فرمائے. اسی طرح سے جو ہے مثالیں دی جاتی ہیں باقاعدہ بیٹھ کر. اور یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایم ڈی تک جو ہے وہ تم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں سیکرٹری سے یا پی اے سے جو ہے وہ اس کے ملاقات کرنی پڑے گی. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر جا کے تم ایم ڈی کے تک جو ہے وہ بات پہنچاؤ گے. تو اس طرح کی دنیاوی امور کو، جو کہ جائز ساری چیزیں ہیں، کسی سیکرٹری کے ذریعے سے ایم ڈی تک بات پہنچانا، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. کتنی گمراہ کن بات. لہٰذا یہ ہے کہ ٹی وی پر بھی بیٹھ کر یہ مثالیں دی گئیں کہ بھئی ایک صاحب نے کہا کہ بھئی ابھی 11 بج رہے ہیں، پھر 11 کے بعد 12 بجیں گے، پھر 1 بجے گا. تو مطلب کیا ہے کہ پہلے 11ویں شریف ہوگی، پھر 12ویں شریف ہوگی، پھر 1 اللہ تک تم اس ذریعے سے پہنچ سکو. یہ مثالیں دی گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون اس پر پڑھا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وسیلے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا قرب تلاش کرنا. قرب کے لیے پہلی شے کیا ہے؟ متقی بنو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. اور دوسرا ذریعہ جو ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں کیا کرو؟ جہاد کرو. اور جہاد کے بڑے وسیع معنی ہیں. آج قرآن مجید سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، شریعت سے، قرآن و سنت سے، تو پھر اصطلاحات بھی بڑی محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں. جہاد جو ہے وہ اپنے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جہاد کی اعلیٰ ترین منزل جو ہے وہ قتال ہے, اور جہاد افضل کس کو قرار دیا گیا؟ اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا. اس نفس کو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا افضل جہاد کیا ہے, تو آپ نے فرمایا ان تجاہد نفس کا فی تعطیل, اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بناؤ, اس کے لیے جد و جہد کرو. جہاد کے معنی کیا ہے؟ جد و جہد کرنا. اور یہ جہاد تو مستقل ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جہاد جاری ہوا کب سے؟ کہ جب مجھے مبعوث کیا گیا, اور یہ جہاد جاری رہے گا کہ جب میری امت کا آخری حصہ دجال سے جو ہے وہ جنگ کرے گا. اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں سامنے آ گئیں. قتال جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بعثت سے فوراً شروع نہیں ہوا, ہم سب جانتے ہیں 12-13 سال مکی دور, پھر 2 سال مدنی دور, 15 سال تک جہاد وہ قرآن کی شمشیر سے تو ہوتا رہا, بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف ہوتا رہا, نفس کے خلاف جہاد ہوتا رہا. ہاں 2 ہجری سے پھر وہ جہاد بالسیف شروع ہوا, جسے قتال کی اصطلاح ہے کہ جو اس کے لیے قرآن مجید نے استعمال کی. تو لہٰذا یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں, یعنی وجاہدو فی سبیلہ, اللہ کے راستے میں مسلسل کوشش کرتے رہو, اپنے نفس کو بھی مطیع بناؤ, بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف بھی جہاد کرو. اور یہ ہے کہ اگر باطل نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کرنا پڑے تو پھر اس کے ذریعے سے قتال کے درجے پر جو ہے وہ تم پہنچو, اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد میں اگر یہ کرنا بھی پڑے تو اس کو جو ہے وہ کیا جائے. تو فرمایا یہ ہے اصل میں وسیلے کے 2 ذرائع کے جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں. آج یہاں پر ایک کتاب ہے کہ جو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی, قرب الہی کے 2 مراتب, کیونکہ قرب ہی کا معاملہ چل رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب تلاش کرو. تو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بہت ہی مارکۃ العلیٰ تحریر ہے. 2 ذرائع تو یہاں پر بیان ہوئے قرآن مجید میں, 1 حدیث میں اس کتاب کے ذریعے سے. انشاءاللہ یہ کتاب اویلیبل ہوگی, آخر میں آپ لے لیں گے. یہ حدیث قدسی ہے, پیج نمبر 25 پر یہ حدیث ہے کہ جو کہ اس کی تفصیل موجود ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یوں فرماتا. تو لہٰذا یہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ حدیث قدسی. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کہ جس میں تقرب اللہ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے جو 2 ذرائع ہیں وہ حدیث میں یہ بیان ہوئے ہیں. ایک تقرب ہے بالفرائض اور ایک تقرب ہے بالنوافل. آسان بات ہے, یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا فرائض کے ذریعے سے, فرائض کو ادا کر کے. اور ایک دوسرا ذریعہ ہے تقرب کا اللہ کے, وہ کیا ہے؟ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلکہ اللہ یوں فرماتا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی. اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری کسی پسندیدہ شے کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہے تو میں نے اس پر جو کچھ فرض کیا ہے اس سے بڑھ کر کسی اور ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. یعنی یہ پہلا ذریعہ ہو گیا, وہ کیا؟ تقرب بالفرائض. یعنی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا قرب حاصل کرے تو اس پر جو کچھ بھی میں نے فرض کیا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ فرائض ادا کرے اور مجھ سے جو ہے وہ قریب ہو جائے, میرا قرب حاصل کرے. یہ ہے تقرب بالفرائض. اب لازم بات ہے کہ یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا کہ کچھ فرائض ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں, اور کچھ نوافل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اضافی طور پر کچھ چیزیں ہیں کہ جو کہ رکھی ہیں. مثال کے طور پر یعنی فرائض میں تو ایک بندہ مومن پابند ہے, لیکن نوافل وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی آزاد مرضی پر جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ نوافل جتنا چاہے جو ہے وہ ادا کرے. مثال کے طور پر یعنی 5 وقتہ نماز ہے, یہ جو بھی ہم 5 نمازیں ہیں یہ تو کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے فرض ہیں, لیکن ان سے ملحق ہم کچھ نوافل ہیں, چاہے وہ سنت موقع ہوں. یہ نفل کی اصطلاح جو ہے وہ عموم میں آتی ہے, وہ سنت موقع, غیر موقع اور دیگر نوافل, سب کے لیے اس میں یہ نفل کا لفظ بول دیا جاتا ہے, لیکن بعد میں پھر تقسیم الگ سے بھی کر دی جاتی. تو یہ اضافی جو بھی نمازیں ہیں فرض کے ساتھ ساتھ, یہ سب کیا ہیں؟ یہ نوافل ہیں, یہ انسان کی مرضی پر جو ہے وہ چھوڑ دیے. کچھ سنت موقع ہیں, مزید تاکید اس میں پیدا کر دی گئی. اسی طرح سے غیر موقع ہیں, کچھ نوافل ہیں, وہ جتنا چاہے اس کا اہتمام کرے. اسی طرح سے افضل الصلاۃ بعد الفریضہ نفل کے درجے میں, وہ کون سی نماز ہے؟ نماز تہجد. ہمارے لیے نفل کے درجے پر ہے، لیکن اتنی افضل ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نفل کے درجے میں وہ نماز تہجد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود جلوہ افروز ہوتا ہے اس اسماء دنیا پر، اور پکار پکار کے کہتا ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ جس کو میں بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کروں. اتنا پرائم وقت ہوتا ہے نماز تہجد کا. اسی طرح سے صدقات واجبہ ہے، یعنی ایک واجب صدقہ جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ تو صاحب نصاب کو دینا ہی دینا ہے، سال گزرنے پر لازمی ہے، اس کے لیے فرض ہے زکوٰۃ. لیکن صدقات نافلہ بھی ہیں ساتھ میں، تو لہٰذا وہ بھی ہے کہ جو کہ نفل کے درجے پر ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ حج کرنا صاحب استطاعت پر کیا ہے؟ فرض ہے، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، لیکن زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے. لیکن اس کے علاوہ اور اگر وہ حج کرنا چاہے اور عمرہ کرنا چاہے، وہ نفل کے درجے پر ہے. تو اسی طرح سے یہ تو ہو گیا پہلا ذریعہ کیا، تقرب اللہ کا، تقرب بالفرائض، فرائض کے درجے. اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ آج تصور فرائض کے اعتبار سے بھی ہمارا بڑا محدود ہے. ہمارے ذہنوں میں صرف فرائض وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. حالانکہ یہ دینی فرائض کی پوری جو عمارت ہے اس میں یہ پلرز کا کام کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں یہ پلرز آف اسلام ہے، ارکان اسلام. اور جب بھی کہیں ارکان صرف کھڑے ہوں، پلرز کھڑے ہوں، اس کو ہم عمارت نہیں کہتے. پلرز پر تو پھر پوری تعمیر ہے کہ جو کہ کی جاتی ہے، یہ تو سپورٹنگ پلرز ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ ارکان اسلام سے آگے بڑھ کر پوری زندگی میں اللہ کا بندہ بننا، اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ فرائض کا پورا ایک جامع تصور ہے. اللہ تعالیٰ یہ تصور بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ تو ہو گیا تقرب الفرائض، پہلا ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ہی فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب تر ہوتا رہتا ہے، قریب تر ہوتا رہتا ہے. یعنی فرائض کے ذریعے سے بھی یہ پہلا درجہ، لیکن فرمایا کہ نوافل کے ذریعے سے بھی میرا بندہ مجھ سے قریب تر ہوتا رہتا ہے. اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آگے فرمایا حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ نوافل ادا کرتے کرتے بندہ اتنا مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور پھر مزید فرمایا کہ، اب میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وقت بچانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ پس جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کا مفہوم کیا ہوگا واقعتاً، کہ یعنی میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ وہ سراپا جو ہے وہ پھر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے وہی کچھ دیکھتا ہے کہ جو کہ اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے. اور جن کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے اور جس پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ گناہ کے درجے پر باتیں ہیں، اس سے وہ بچتا ہے. ہر وہ بات وہ سنتا ہے کہ جو کہ اللہ نے سننے کا حکم دیا، وہ گانے نہیں سنتا، وہ موسیقی نہیں سنتا، سو آن. اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کا وہی استعمال کرتا ہے جیسا کہ اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا، پاؤں سے اسی طرف جاتا ہے، حق کی طرف جاتا ہے، وہ ناحق جو ہے وہ باطل کی طرف نہیں جاتا. یہ ہے مراد. تو فرمایا کہ مزید آگے فرمایا کہ اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں لازماً اس کا سوال پورا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں لازماً اسے پناہ دیتا ہوں. لہٰذا یہ دو ذرائع کیا ہیں اللہ کا اتنا قرب حاصل کرنے کے؟ وہ ہے فرائض اور نوافل. ان نوافل کو ہمیں ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا بھی اہتمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت و قدرت نصیب فرمائے، فرائض بھی ہم ادا کریں. ہاں اب اگر کوئی یہ اپنا وتیرہ بنا لے کہ فرائض تو بالکل جو ہے وہ گول ہو جائیں اور نوافل ہی میں جو ہے وہ سارا زندگی جو ہے وہ بسر کرتا رہے، اور فرائض کے جو بھی وہ وسیع تصور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ صرف اپنے آپ کو مانجنے کے لیے صرف ارکان اسلام تک وہ محدود رہے، خود 24 گھنٹے اللہ کا بندہ بننے کے لیے وہ تیار نہ ہو، 5 وقت نماز مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو لیکن گھر سے بے حیائی ختم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنی معیشت سے سود ختم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا عادلانہ نظام قائم کرنے کی جدوجہد میں اس کا کوئی کردار نہ ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو بڑا ہی ایک محدود تصور پھر بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا قرب جو ہے وہ کیسے حاصل ہو. تو اللہ تعالی ہمیں نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض دینی کا پورا جامع تصور ہے کہ جو کہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ہوگی، تفصیل کے ساتھ یہ قرب الہی کے جو مراتب ہیں وہ انشاءاللہ اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گے. تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم فلاح پاؤ. ان الذین کفروا، اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لہ ما فی الارض جمیعا ومثلہ ما، تو اگر تو ان کے لیے ہو جائے وہ کچھ کہ جو سب کا سب زمین میں موجود ہے، سب کا سب جو ہے وہ زمین میں جو بھی ساز و سامان ہے وہ انہیں دے دیا جائے، ان کا ہو جائے، اور اس کے مثل اور بھی جو ہے وہ ان کو دے دیا جائے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ تاکہ وہ فدیے کے طور پر جو ہے وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس پورے ساز و سامان کو فدیے کے طور پر دینا چاہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ما تقبل منہم، تو ہرگز وہ ساز و سامان، وہ زمین بھر سارا ساز و سامان ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اس دردناک عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو یہی محدود وقت ہے دنیا کا، اور یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں ہم نے اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا، گناہوں میں ملوث رہے، تو روز قیامت پھر یہ نتیجہ ہے کفار کا کہ جو کہ ہمیں بھی بھگتنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. مزید فرمایا کہ یریدون ان یخرجوا من النار، مزید ان پر جو سختیاں ہیں کفار پر اور اللہ کے نافرمانوں پر وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ وہ اس آگ سے، جہنم کی آگ سے، وہ جہنم کی آگ کیسی ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اگر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، وما ہم بخارجین منہا، وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے، نکلنے والے نہیں. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد یہ حدود کی سزاؤں میں ایک سزا کا بیان آ رہا ہے، اور وہ ہے حد سرقہ. سرقہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ چوری کو. اچھا، ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ چوری کا جو تصور ہے نا، یہ عربی میں سرقہ اس سے ذرا ڈفرینٹ ہے. یعنی ہم تو چوری سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی ٹھیلے سے سیب ایک اٹھا کے اور چوری سے نکل گیا، تو وہ بھی جو ہے وہ چوری شمار ہوتی ہے ہمارے. لیکن ایک ہے شریعت اسلامی میں حد سرقہ، یعنی چوری کی حد. تو لہٰذا اس کے لیے لازم آتے کچھ شرائط ہیں کہ جو کہ شریعت نے مقرر کی ہیں کہ بھئی کتنے اماؤنٹ پر اور کن شرائط پر جو ہے یہ چوری کی حد ہے کہ جو کہ نافذ ہوگی. اور شریعت اسلامی کی سزاؤں میں جو حدود کی سزائیں ہیں، اس میں ہم یہ بات پہلے پڑھ کر آ چکے پچھلی نشست میں، کہ اگر تو حد ثابت ہو جائے پوری شرائط کے ساتھ، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس میں کوئی با اختیار فریق، چاہے وہ قاضی ہو اور وقت کا چیف جسٹس ہو، اس کو قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے کہ مجرم کی سزا جو ہے وہ معاف کر دے اگر وہ حد ثابت ہو جائے. چاہے وہ زنا کی حد ثابت ہو جائے، غیر شادی شدہ پر تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ پر حد ثابت ہو جائے تو رجم کیا جائے گا، اس میں کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں. اور اسی طرح ڈاکہ رازنی کے حوالے سے پچھلی آیتیں ہم نے پڑھ لی. تو یہ حدود کی سزائیں ہیں، تو لہذا اب اس پر پھر یعنی کڑی اور بڑی سخت سزائیں رکھی گئیں کہ تاکہ معاشرے سے جرائم جو ہے وہ ختم ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کڑی شرائط بھی رکھی گئیں. ذرا سا کوئی مجرم پر کوئی شبہ آ جائے تو لہذا شبہ کا فائدہ کس کو جاتا ہے؟ وہ پھر مجرم کو چلا جاتا ہے، اور اس پر پھر حد نہیں لگتی. اسی طرح سے حد سرقہ کے حوالے سے بات کیا ہے کہ وہ مال کہ جو کسی کی حفاظت میں ہو، اور پھر کسی چور نے چوری کیا ہے وہ محفوظ مال، تو پھر اس پر یہ حد اگر ثابت ہو جائے گی تو پھر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. لیکن اگر کوئی ایسی شے ہے کہ جو باہر پڑی ہوئی ہے، وہ کسی کی حفاظت میں نہیں ہے، اور کوئی ادھر سے لے گیا، تو اس کی کوئی دوسری سزا تو تعزیر کے طور پر قاضی دے سکتا ہے، وقتا قاضی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو باہر سے کوئی چیز لے اڑا بغیر کسی اجازت کے تو اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، نہیں، اسے بھی سزا دی جائے گی، لیکن وہ تاثیر کی سزاؤں میں وہ پھر بات چلی جائے گی، وقت کے قاضی کو اختیار ہوگا کہ وہ کوئی بھی سزا دے، لیکن اس پر حد نہیں لگے گی، کیونکہ حد سرقہ کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مال کسی کی کسٹڈی میں ہو، محفوظ ہو، وہ اوپن نہ رکھا گیا ہو۔ اسی طرح سے جس نے چوری کی ہے، اس جس مال کی چوری کی ہے اس میں اس کا کوئی شیئر نہ ہو، وہ سب کا سب جو ہے وہ کس کا ہو، کسی اور کی ملکیت میں ہو، اور اس چور کا جو ہے وہ اس میں کوئی شیئر نہ ہو، کوئی حصہ نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر یہ حد سرقہ ہے کہ جو کہ اس پر لگتی ہے، اور اس طرح کی اور بھی کچھ شرائط ہیں کہ جو کہ فقہا نے وہ بیان کی ہیں، وہ تفاسیر میں جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، اور یہ سزا ہے اس کی کہ جو اس چور نے کمایا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ سزا کس کی ہے کہ جو اس نے کمایا چوری کی، نکالا من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے۔ اب دیکھیں کتنے جامع الفاظ ہیں، آج عقل سے جو کی کسوٹی پر جو بھی اللہ کی شریعت کو تولنے والے ہیں، ریشنلسٹ جو آج بھی ہمیں مل جاتے ہیں منکرین سنت کی شکل میں، اور غلام احمد پرویز، یہ سارے جو ہے وہ منکرین سنت کی لسٹ میں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر جو ہے وہ اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ فزیکل کوئی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے یہاں پر چور کے، بلکہ حکم یہ ہے کہ چوری کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، یعنی وہ کس طرح سے اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ بھئی چور کے ہاتھ نہیں کاٹنے کا حکم بلکہ چوری کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ بھئی ایسا معاشرہ قائم کر دیا جائے کہ جس میں چوری کی نوبت ہی نہ آئے، چوری کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، چور کے نہیں، ایسا معاشرہ قائم کر دیا جائے۔ اور بات تو بڑی خوشگون لگتی ہے ایک دم سے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ اس سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن سوچنے والی بات ہے، اور یہ اسلام کا، دین اسلام کا ٹارگٹ یہی ہے کہ ایسا معاشرہ قائم کر دیا جائے کہ جس میں چوری کی نوبت ہی نہ آئے، کوئی زنا کی نوبت ہی نہ آئے، کوئی ڈاکہ زنی کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ جہاں کہیں دین اسلام نافذ ہے اور وہاں پر ہر بندے کی کفالت کی ذمہ داری کہ جو کہ بے روزگار ہے یا بھوکا ہے، اس کی کفالت کی ذمہ داری کس کے سپرد ہے؟ اسلامی ریاست کے سپرد ہے۔ وہ سب اسے جو ہے وہ چیزیں مہیا کر رہی ہے، اور پھر بھی اگر کوئی اس ماحول میں دین اسلام کے اٹھ کر جو ہے وہ کسی کے مال پر، عزت پر حملہ کرے، تو کیا خیال ہے اس کو گلدستے پیش کیے جانے چاہیے؟ اس کو جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں جو ہے وہ 10 دن کے لیے مہمان کے طور پر رکھنا چاہیے؟ کیا کیا جانا چاہیے؟ اسے تو عبرت ناک سزا دینی چاہیے کہ وہ سارے ذرائع اور بے روزگاری کے وہ خود کس سے ذمہ لیے ہوئے، اسلامی ریاست نے ذمہ لیے ہیں، پھر بھی وہ چوری کر رہا ہے، تو اس کو تو پھر ایسی سخت سزا دینی چاہیے کہ ایک کو سزا ہو جائے اور 100 کو عبرت ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ مغرب کی اندھی تقلید میں ہمارے ہاں بھی لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو یعنی رجم کر دینا، ہاتھ کاٹ دینا، اور یہ کر دینا، وہ کر دینا، یہ تو وحشیانہ سزائیں معاذ اللہ۔ ایکس پرائم منسٹر ہماری یہ کہہ کے جو ہے وہ اس دنیا سے گئے، کسی ایمان پر گئے بہرحال۔ لیکن یہ ہے کہ یورپ کی اندھی تقلید میں یورپ نے بھی کہا کہ یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں، یعنی تفاسیر میں لکھا ہے مفسرین نے، شاہ فیصل کا ایک واقعہ، یعنی سعودی عرب کے جو بادشاہ گزرے شاہ فیصل، وہ امریکہ کی دعوت پر امریکہ گئے، اور وہاں امریکہ نے شاہ فیصل سے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے آپ کے ملک میں، سعودی عرب میں جو ہے وہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اتنی وحشیانہ سزا؟ تو شاہ فیصل نے کہا کہ اصل مسئلہ تمہارا ہے، دین اسلام کا نہیں، اصل مسئلہ تمہارا ہے، تمہیں مجرم سے جو ہے وہ ہمدردی ہے، انسانیت سے ہمدردی نہیں، تمہیں جرائم پیشہ افراد سے ہمدردی ہیں، جب بھی جو ہے وہ کوئی بھی جرم کرتا ہے تو تم اسے جو ہے وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے جو ہے وہ اندر قید کرتے ہو، اور وہ تو کچھ دن گزار کے اور بڑے دھڑلے سے نکل جاتے، کوئی تکلیف نہیں، کچھ نہیں، وہ تو مزے کر کے نکلتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر تمہارے معاشرے میں کیا ہے، کرائم ریٹ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، قتل و غارت گری بھی ہے، چوری بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لہٰذا انہوں نے پھر مثال دی حکمرانوں کو، انہوں نے کہا امریکہ کے حکمرانوں کو کہ دیکھو میں تمہیں ایک، یعنی یوں کرو کہ میں تمہیں تمہارے اس امریکہ میں $100,000 ہے کہ جو کہ تمہیں دیتا ہوں, اور تم خود جو ہے وہ ویژولائز کرو, انالائز کرو کہ تم ان $100,000 کو لے کر ذرا اپنے امریکہ میں جو ہے وہ گھومو پھرو. تو کیا خیال ہے, یا تو ہوگا تمہارے ساتھ یہ کہ تم اٹھا لیے جاؤ گے, یا تمہاری لاش کہیں پر جو ہے وہ پڑی ہوئی نظر آئے گی اور $100,000 تمہارے پاس سے غائب ہو جائیں گے. اسی طرح سے تم میرے ملک میں جاؤ سعودی عرب, اور میں $100,000 سونا ہے کہ جو کہ تمہیں دیتا ہوں, اور تم وہ لے کر جو ہے وہ پوری سعودی عرب میں گھومو. اس وقت کی بات, پورے سعودی عرب میں گھومو اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی مائی کلال تمہاری طرف جو ہے وہ نگاہ کر کے اٹھا کے نہیں دے سکتا, کوئی تمہارے مال کو جو ہے وہ گزن نہیں پہنچا سکتا. تو یہ فرق بالکل صاف اور ظاہر ہے, اب فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت کہ جو یعنی مریض کو صحیح کرنا ہے, تو لہذا اس کے لیے دوا بھی اس لحاظ سے جو ہے وہ مرتب کی جائے گی نا, اور اس کو دی جائے گی, بجائے اس کے کہ وہ اس کو جو ہے وہ مرض کو پال کر پوس کر جو ہے اس کو اور بڑا کیا جائے. مطلب ایک کہیں جو ہے وہ پھوڑا نکلا ہے, تو لہذا اب پھوڑے کی جو ہے وہ مرم پٹی کی جائے گی نا, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی, بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے وہ اور پال پوس کر بڑا کیا جائے, کھلا پلا کے اسے اور جو ہے وہ پروان چڑھایا جائے کہ تاکہ وہ کینسر بن جائے. یہ ہے کیفیت کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر بیان کی. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی چوری کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, تو قرآن اپنا محافظ آپ ہے, ذرا نوٹ کیجئے گا دو باتیں. اگر چوری کا ہاتھ کاٹ دینا یہاں اس آیت کا مطلب نکلتا ہے, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے, جزاء بما کسبا, یہ سزا ہے اس چور کی کہ جو اس نے کمایا. اب منکرین سنت سے پوچھا جائے کہ بھئی یعنی ایسا معاشرہ قائم کر دینا کہ جس میں چوری کی نوبت نہ آئے, صالح معاشرہ قائم کر دینا, یہ چور کی سزا ہو سکتی ہے کہ بھئی چور کی سزا یہ ہے کہ ایک صالح معاشرہ قائم کر دیا جائے؟ کوئی تک بنتی ہے اس مفہوم کی؟ پھر اللہ فرما رہا ہے نکالا من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے یہ جو سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی, یہ کیا ہے؟ یہ عبرت ہے, اس سے ایک کو سزا اور 100 کو عبرت ہو جائے. تو ایک سوالے معاشرہ قائم کر دینا, اس میں چور کے لیے عبرت کہاں سے ہوگی معاشرے کے لیے بتائی؟ مطلب یہ انتہائی مذائقہ خیز مفاہیم ہیں کہ جو کہ منکرین سنت نے یہاں پر بیان کیے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ جب یہ سوالات کیے جائیں تو جواب کوئی نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم, اور اللہ جو ہے وہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے, جو چاہے حکم دے, اللہ غالب ہے حکمران ہے, ہاں اس کے ہر حکم میں جو ہے وہ حکمت ہے. تو لہذا یہ چور کے ہاتھ کاٹنا, اس میں حکمت یہ ہے کہ معاشرے میں کسی کو جرت نہ ہو کہ اٹھ کر جو ہے وہ کسی کے مال پر اور عزت پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالے. فمن تاب من بعد ظلم ہی و اسلحہ, ہاں بس کسی نے اس ظلم کے بعد توبہ کر لی, و اسلحہ اور اس نے اپنے عمل کی اصلاح کر لی, فإن اللہ یتوب علیہ, تو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے یہ کوئی جرم کیا ہے, دنیا میں سزا تو ملے گی, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں یہ توبہ اگر دنیا میں وہ کر کے چلا گیا, دنیا کی سزا تو ملے گی, وہ تو زوائے پہ ملتی, لیکن آخرت کی جو بھی پکڑ ہے, عذاب ہے, اس سے وہ بچ جائے گا. ان اللہ غفور رحیم, اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کے رسول کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاطمہ نامی ایک قبیلے کی بڑی مالدار عورت تھی, اس نے چوری کی تھی. مقدمہ آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو جس قبیلے کی وہ عورت تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا. تو قبیلے والوں نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی کیسے سفارش کی جائے کہ بھئی یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ ملے ہماری اس خاتون کو, بڑی عزت والی ہے, امیر مالدار عورت ہے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے سفارش کرانا چاہیے, اور حضرت اسامہ نے جو ہے وہ سفارش کر دی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے کہ تم یعنی اس بات میں کہ جس میں اللہ کی طرف سے حد جو ہے وہ نافذ ہو جائے, تم اس میں سفارش کرنے آئے ہو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو فاطمہ ہے, اگر میری فاطمہ بنت محمد ہوتی اس جگہ پر تو میں اس کے بھی ہاتھ جو ہے وہ کاٹتا, اگر وہ بھی چوری کرتی ماں سے اس کی بھی میں ہاتھ کاٹتا. یہ ہے اصل میں وہ شریعت اسلامی کی جو کہ اس طرح سے ایک باوقار جو بھی معاشرہ ہے وہ قائم کرنا چاہتی. فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, آخری آیت ہے. فرمایا جا رہا ہے اللہ کی جو شان قدرت ہے اس کو مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کہ بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی, جا
جو چاہے وہ حکم دے. جب تک تم یہ اللہ کا جو کامل اختیار ہے اس کو تسلیم نہیں کرو گے تو پھر تو تم کھلواڑ کرو گے اللہ کی شریعت سے, وہ تقویٰ بھی تمہارے اندر نہیں رہے گا. ہاں یہ بات بھی جان لو کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے, یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے, یہ اس کے اختیار میں ہے, بادشاہ ہے مطلق وہی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کامل یقین عطا فرمائے اللہ کی شان قدرت پر, اور جو بھی احکامات ہیں شرع احکامات اس کو تسلیم کرنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ قرب الہی کے دو مراتب یہاں کتابچہ موجود ہے, اس کو ضرور حاصل کر لیں انشاءاللہ, قیمتی مواد اس میں ہدایات انشاءاللہ مل جائیں گی. ہمارے اسلام الدین بھائی کی بچی کا پچھلے دنوں جو ہے وہ انتقال ہو گیا, آپ کے علم میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کامل اس کی بخشش فرمائے اور والدین کے لیے روز قیامت جو ہے وہ اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے کمال فاروقی صاحب کی اہلیہ کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے, دونوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ, دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ ہمیں ہر خیر نصیب فرما, ہر شر سے محفوظ فرما, ہر پریشانی سے محفوظ فرما. یا اللہ دلوں کی بے سکونی سے ہمیں نجات نصیب فرما, دلوں کا چین نصیب فرما, سکون نصیب فرما. یا اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ جو اس دنیا سے اہل ایمان رخصت ہو گئے ان کو محروم نہ فرما, جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ اسلام الدین بھائی کی بچی کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بھی اس نے تکلیف دیکھی ہے روز قیامت اس کا بہترین اجر اسے نصیب فرما. والدین کے ساتھ جنت میں, جنت فردوس میں اس کا ساتھ نصیب فرما, ان کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ توشہ آخرت بنا. یا اللہ کمال فاروقی صاحب کی اہلیہ کی بخشش فرما, ان کی خطاؤں سے درگزر فرما, ان کی حسنات کو قبول فرما, جنت میں اعلیٰ مقام ان سب کو نصیب فرما. یا اللہ شاہد حفیظ چودھری صاحب کی ہمشیرہ آج ان کا انتقال ہوا ہے, یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما. یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. یا اللہ جنت کی کھڑکی کھول دے. یا اللہ آخرت کے تمام مراحل میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ ہمیں اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو, حالت ایمان میں ہمیں موت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.